وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
وإن كادوا, اور بے شک قریب تھا یا ارادہ کر لیا تھا اس نے, کفار نے, لیفتنونک, البتہ برگشتہ کر دیں گے آپ کو, ان الذی, اس چیز سے, اوحینا, جو وحی کی ہم نے, یعنی احکامات میں سے, الیک, تیری طرف, لتفتریا, تاکہ تو جھوٹ باندھے, علینا, ہم پر, غیرہو, اس کے سوا, وإذن, اور تب, لاتخذوک, البتہ وہ بنا لیں گے تجھ کو, یا بنا لیتے تجھ کو, خلیلا, گاڑھا دوست. ابن عباس کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف, ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہمارے معبودوں کو ذرا ہاتھ لگا دو, ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے. حضور کو اپنی قوم کا مسلمان ہونا چونکہ دل سے مطلوب تھا, اس لیے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی, ہاتھ ہی لگانا ہے نا, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے, تاکہ تو ہم پر وہ چیز گھڑے جو اس کے سوا ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی, یعنی جو ہم نے آپ پر نازل کی اس کے سوا جو نازل نہیں کی اسے آپ ہماری طرف منسوب کر دیں. کیونکہ پیغمبر کا عمل جو ہے وہ بھی کیا شمار ہوتا ہے, ایک حجت بن جاتا ہے, کیونکہ پیغمبر کو ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور دوسری وحی کون سی ہوتی ہے, جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آتی ہے, جو ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی باتیں ہوں, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, جو آپ نے بولی بھی یا آپ نے کوئی چیز عمل کی, یا یہ کہ آپ کی موجودگی میں ہوئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی, اس کو اپروو کیا یا ڈس اپروو کیا. تو قولی اور فعلی اور تقریری اس کو کہتے ہیں, تیسری قسم جو ہے, یعنی ٹیسٹ اپروول. تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے جس کا اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا یا اجازت نہیں دی اور آپ صرف اپنی مرضی سے وہ کر لیتے, تو وہ لوگوں کے نزدیک کیا قرار پاتا, حجت قرار پاتا کہ شاید یہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم تو نہیں تھا وہ. اگر آپ مثلا اسی واقعے کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کے مطالبے کو مان لیتے تو یہ دین کی صحیح نمائندگی نہ ہوتی, اور کفار چاہتے بھی یہی تھے, بار بار آپ سے اس قسم کے مطالبے کرتے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے, قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلہ, جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے, کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو کچھ بدل دو, تھوڑا سا ہماری مرضی کے مطابق کر دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ, کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں, من تلقاء نفسی, اپنے نفس کی طرف سے, اپنی مرضی سے, کیونکہ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود بھی پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف بذریعہ وہی بھیجی جاتی, نہیں میرا عمل وہی الہی کے مطابق ہے. انی اخاف و ناسیت ربی عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہوں گا. یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ کو یہ آپ کے طریقے سے برگشتہ کر کے اپنی بات منوا لیتے, اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان جاتے تو یہ آپ کو بہت پکا دوست مان لیتے.
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا,
ولولا ان ثبتناك, اور اگر نہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے, لقد كدت, البتہ تحقیق قریب تھا, ترکنو کہ تم مائل ہو جاؤ, الیہم ان کی طرف, شی ان قلیلا, تھوڑی سی چیز, تھوڑا سا مائل ہو جاؤ, بس ہاتھ پھیر دو, اور وہ بھی کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس خواہش میں کہ اگر اس سے یہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں تو چلے اسی طرح صحیح. اور ترکنوں کا لفظ جو ہے یہ رے کاف نون سے ہے, رکن. رکن کس کو کہتے ہیں, جس سے طاقت حاصل کی جائے. رکن کا معنی ہوتا ہے عزت, قوت, غلبہ, کسی چیز کا مضبوط پہلو. پلر کے لیے بھی رکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ارکان اسلام کون کون سے ہیں, تو وہ بھی کیا ہے, دراصل اسلام کا مضبوط حصہ. اگر کسی کی زندگی میں ان کی پابندی نہیں تو گویا اس کی دین کی بنیادیں ڈھہ گئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو شاید آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے, کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے اور اگر آپ ایسا کرتے مائل ہوتے تو کیا ہوتا؟
اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
اِذًا لَأَذَقْنَاكَ, تب البتہ ہم چکھاتے آپ کو, ضعف دگنا, الحیاتی دنیا کا, کیا یعنی عذاب, وضعف اور دگنا, المماتی موت کا, کیا عذاب یعنی عذاب قبر یا بعد از موت جو مرحلے ہیں ان میں سے. ثم پھر, لا تجد لکا, نہ تم پاتے اپنے لیے, علینا ہمارے مقابلے میں, نصیرا کوئی مددگار جو عذاب کو پھر روک دیتا. یعنی اگر آپ ان کی بات مان کر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر ہم آپ کو دنیا اور آخرت کا دگنا عذاب چکھاتے. دگنا کیوں؟ اس لیے کہ جس کی جزا بڑی ہے اس کی سزا بھی بڑی. مثلا ازواج مطہرات کے لیے بھی قرآن پاک میں آتا ہے, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن احد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول. اور پھر ایک اور جگہ کہا, یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں, جو تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا, دو گنا. نیام عورتوں میں سے اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا ایک گنا, لیکن نبی کی بیوی کے لیے دو گنا. کیوں؟ رتبہ بڑا, جزا بڑی, سزا بھی بڑی. عربی کا ایک شعر ہے, وکبائر الرجل الصغیر صغائر وصغائر الرجل الکبیر کبائر. کیا مطلب ہے؟ سب لفظ آپ کو آتے ہیں, مطلب کیوں نہیں آتا؟ کبائر, کبائر یعنی بڑی باتیں. الرجل الصغیر, کسی چھوٹے شخص کی, صغیر صغائر وہ چھوٹی ہیں, یعنی کوئی چھوٹا عام شخص اگر کوئی بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے حق میں وہ کیا ہے؟ معمولی ہے. وصغائر الرجل الکبیر کبائر, اور بڑے شخص کا چھوٹا سا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہوا تھا, واللہ یعصمک من الناس, فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی اور شیطانی وسوسوں سے بھی اور ہر چیز سے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. اس لیے ایسا تو نہیں ہوا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ سورۃ الحق آیت 44 سے 46 تک, لو تقبل علینا بعد الاقاویل, اگر وہ گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں, یعنی قرآن کی کچھ چیزیں جو ہم نے قرآن کے طور پہ نازل نہیں کی, اگر وہ اپنی طرف سے لکھ کے ہمارے ذمے کر دیتا, یعنی من گھڑت کوئی بھی بات دین میں پیش کرتے آپ, تو کیا کرتے ہم؟ لأخذنا منہ بالیمین, تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین, پھر ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, تم میں سے پھر کوئی بھی اس کو رکاوٹ ڈالنے والا یعنی بچانے والا نہ ہوتا. تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے وحی الہی کو, دین کو بالکل محفوظ, صحیح سلامت ہم تک پہنچایا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہونے دیا. ہم بلا دھڑک اس کی پیروی کر سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی, کچھ بھی اور شامل نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا ہے, فلی پروٹیکٹڈ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, شیطان کی کوشش تو تھی کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے, کیونکہ پیچھے ہم نے شیطان کا ذکر پڑھا نا, تو کس طرح وہ مختلف طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا کہ بس ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرتے, ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ ان کی نظر نیاز مانیں یا کچھ کریں, بس ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو برا بلا نہ کہیں اور آپ ان کے اوپر بس ہاتھ پھیر دیں. تو اگر آپ صرف ان کو ہاتھ پھیر دیں تو ہم سب مسلمان سب کلمہ پڑھ لیں. اب آپ اگر یہ کر لیتے تو یہ چیز اللہ کے نزدیک گوارا نہ تھی, اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتی. کیوں؟ وجہ, یہ کسی چیز پر بھی ہاتھ رکھنا یا کسی چیز کو بھی اوکے کر دینا یا کسی چیز کو بھی اپریشیٹ کر دینا دراصل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتا, چاہے اس کو نہیں بھی روکتا لیکن دل سے برا نہیں سمجھتا, تو ایمان ہی ختم. تو جو چیز بری ہے اس کو برا کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اگر کسی کو برائی آئے تو ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے, مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی خرابی ہے تو خرابی کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی ہو. کیوں؟ اگر آپ غلط چیز کو غلط ہی نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ سے بچنا مشکل ہے، وہ نقصان دے جائے گی کسی بھی وقت، اور خاص طور پر توحید کے معاملے، عقائد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو، کہیں بھی کچھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے اصولوں پر، بہت سے پرنسپلز پر مسلمان آرام سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب ہی ٹھیک ہے، یہ بات کتنی عام ہوتی جا رہی، سب ٹھیک ہے. سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سب تو ٹھیک نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اگر آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ان کو اپروو کر رہے ہیں، اور وہ بےچارے جا گرے کھڈے میں تو پھر آپ کہیں وہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے سب ٹھیک تھا. دیکھیے، جو غلط چیز ہے اس کو غلط بتانا چاہیے، اگر غلط نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ غلط ہے. اگر آپ غلط کو ہاں ہاں کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، دوسرے کو خوش تو کر دیں گے آپ، پھر کیا ہوگا؟ اسی کا ہی نقصان کریں گے، اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ دھوکہ دینا نہیں ہے کہ ایک شخص غلط کر رہا اور آپ کہ نہیں نہیں بالکل نہیں، تم غلط کر رہے، تم تو ٹھیک کر رہے ہو. اب وہ اطمینان سے مزے سے بیٹھ گیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اب نہ وہ توبہ کرے گا، نہ وہ اصلاح کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. ذرا تھوڑا سا امیجن کرے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دیتے، خوش کر دیتے ان کو، آپ کا یہ عمل ہم سب کے لیے کیا بن جاتا؟ اب یہ ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ صرف ہاتھ پھیرنے کے لیے بھی آپ آگے ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی وقت دعا بھی مانگنے لگ جائیں گے. وہ جو ایک آڑ یا رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ جو ٹوٹ جاتی، بند ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے پانی کے ریلے کو بلاک کرنے کے لیے بند بندھا ہوتا ہے، اگر اس میں شگاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، تباہی اور طوفان آ جاتا ہے. بعض چیزوں میں چھوٹا سا ہول بھی بڑا سخت نقصان دہ ہوتا ہے، خاص طور پر توحید اور عقیدے کے معاملے. پر ہر کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے نا، ہم اپنے کلچر میں بھی ہم دیکھیں یا اپنے مسلمان گھرانوں میں بھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں اٹس نارمل، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. برائی کو برائی جانتے نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نو بگ ڈیل، میک اٹ ایزی، کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی سی تو بات ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چھوٹی سی چیز ٹھیک ہے، پھر کرتے کرتے انسان آگے بڑھ جاتا ہے.
سیٹن ورشپرز کے بارے میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی میں، تو اس میں بتا رہے تھے کہ جتنے بھی سیٹنسٹ ہوتے ہیں ان کا بلیف یہی ہے کہ دا ہیومن بینگ از لائک اے کارنل بیسٹ، اٹس لائک ان اینی ادر اینیمل، اور ہر اینیمل جو ہے وہ اپنے ڈیزائر پر رہتا ہے، اپنے لسٹ کو فالو کرتا ہے، اسی کو فلفل کرنے میں جی رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کا یہ بلیف ہے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو ایبسولوٹلی اینی تھنگ، یو کین چیٹ، یو کین کل سمبڈی، یو کین ریپ اندر پرسن، یو کین ڈو اینی تھنگ واٹس ایور، اینڈ نو بڈی شوڈ اسٹاپ یو. کوئی آپ کو غلط کام کرنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ کوئی غلط نہیں ہے، کچھ چیز صحیح نہیں ہے. اور یہی ان کا مین بلیف ہے، مین پوائنٹ ہے.
آپ بھی گھر جا کے میرا خیال ہے اس موضوع کو ڈسکس کرتے رہے ہوں گے آپس میں، کیونکہ وہ جب کوئی ایک چیز پڑھ کے جاتے ہیں نا تو بالکل اسی میں جیسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اور آپس کی ڈسکشن سے نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں، تو مزید بھی کچھ چیزیں لکھی.
شیطان کس طرح سے انسان کے پیچھے آتا ہے، ایک لیکچر تھا محمد شریف کا ان شیطان، اور یہ لیکچر کا نام ہے ون وولز بیکم شیپرڈز. اس لیکچر میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کس طرح شیطان کے ڈفرنٹ اپروچز ہوتے ہیں انسان کو پکڑنے کے، اور یہ ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے قلبی سے ابلیس، اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا. تو وہ بتا رہے تھے کہ جس طرح ہم لوگ پڑھے تھے کہ شیطان گھوڑے کی طرح انسان کو کنٹرول کرتے، مطلب کہ انسان گھوڑا بن جاتا ہے اور شیطان اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس طرح سے ہر انسان پر شیطان کا کسی نہ کسی لیول کا کنٹرول ہوتا ہے. اور جب شیطان انسان پر کمپلیٹلی چھایا ہوا ہوتا ہے تو وہ انسان شرک میں ہوتا ہے. شرک میں اگر مبتلا ہے انسان تو پھر شیطان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. اگر بدعت میں مبتلا ہے انسان تو اس سے کم ہے. اگر انسان نے شرک چھوڑ دیا تو شیطان اس سے کہتے کہ بدعت کر لو، بدعت چھوڑی تو کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ چھوڑے تو صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہ چھوڑے تو مباح کی کثرت. اور مباح کی کثرت بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور جس میں ہر انسان کسی نہ کسی طرح چلا جاتا ہے. مباح ہوتا ہے جو چیز غلط بھی نہیں ہے، نہ ہی تو صحیح ہے، مطلب کہ نہ ہی تو اس پہ گناہ مل رہا ہے، نہ ہی تو کوئی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ شیطان کا مین ایم یہی ہے نا کہ ثواب سے روکے رکھے، تو اسی مباح کی کثرت میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اگر یہ چھوڑے انسان تو پھر اس میں کرتا ہے کہ یو فوکس آن لیس امپورٹنٹ تھنگس، کہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں اس پر فوکس کرا دیتا ہے. اور اگر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہوتا انسان پر تو وہ اپنے جو جنود ہیں اپنی آرمیز کو اس کے اگینسٹ ریز کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرنسٹن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں آتا نا کہ شیطان ان سے دور بھاگتا تھا، کہ وہ کسی رستے سے چل رہے ہیں تو شیطان وہاں سے چلا جاتا تھا. تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف شیطان پوری اپنی فوجیں جو ہیں وہ ریز کرتا ہے، جیسے پرنسٹن حضرت عمر جو تھے ان کو ایک مجوسی نے شہید کر دیا تھا. اور جو ٹرکس ہوتے ہیں شیطان کے، وہ گناہ کے کام کو ہارم لیس دکھاتا ہے، کہ نو بگ ڈیل، نو پرابلم، اسے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا مجھے، نہ ہی تو میں کسی اور کو ہارم کر رہا ہوں. اسی طرح سے ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ول ٹیک یو اوے فرام دا مجالس آف علم، فرام دا پیپل آف علم، کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے ان سے دوری اور بدگمانیاں دل میں ان کے بارے میں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آج بھی بات ہو رہی تھی کہ عامہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان مسلمان تو پیدا ہوا ہے مگر آگے نہیں بڑھا. میجورٹی مسلمانوں کی اسی میں مبتلا ہے کہ علم نہیں سیکھنا یا یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے اور جانے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ قرآن سے بھی دور، علم کی مجالس سے دور، اور اس طرح اس کو پتہ چلتا نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، کس میں ثواب ہے کس میں گناہ ہے، تو وہ آگے امپروومنٹ میں کوشش نہیں کرتا. اور پھر جو حرام چیز ہے اس کو خوشنما یا اچھا بنا کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے دن میں کوئی فن نہیں ہے کیونکہ کرسمس میں دیکھیں یہ ہے، اس میں یہ فن ہے، ویلنٹائنز ڈے ہے، دس از آل فن اینڈ آر دین از وداؤٹ اینی فن. تو حرام جو چیز ہے یا جو غلط چیز ہے اس کو اٹریکٹیو یا اچھا بنا کے دکھاتا ہے، فن بنا کے دکھاتا ہے. پھر شیطان کو ایمبیگوس بنا کے دکھاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز شیطان ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز شیطان کا ہتھکنڈا ہے. جیسے فار انسٹنس میوزک کو کتنا ایمبیگوس کر دیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک حلال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک حرام ہے. فار انسٹنس آج ہی میں دیکھ رہی تھی ایک مسلم آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، ان کی سی ڈیز جو اب تو بن رہی ہیں، ایک ہے میوزیکل ورژن اور ایک اور ہے وداؤٹ میوزک. تو دونوں جب سیل کریں ایک ہی بوتھ پر، ایک میوزک والی سی ڈی اور ایک وہی سانگ ہے بٹ ود آؤٹ دا میوزک، تو اختلاف مطلب کہ یہی اوپینین کہ سب صحیح ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے؟ جب آپ نے حدیث دیکھی تھی اسے کتنا کلیئرلی واضح تھا. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز شیطان کا ہتھکنڈا یا شیطان کی طرف سے.
اگر آپ صحیح کہتے بھی ہیں تو کوئی ایک سنگل ایسا انسیڈنٹ بتائیں جہاں صحابہ کرام کسی کانسرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے.
پھر اسی لیکچر میں انہوں نے کچھ ٹپس بھی دی ہوئی تھیں کہ کس طرح شیطان کو کاؤنٹر کیا جائے. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ذکر، اور اس میں صبح شام کی دعائیں آتی ہیں کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ذکر کرے انسان تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. اور پھر نماز قائم کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے شیطان جو ہے مایوس ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ اس کی عبادت کریں گے یا اس کی پیروی کریں گے. پھر اعوذ باللہ بولنا، اور اس میں انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ کبھی کبھی اونچا بولنا پڑتا ہے اعوذ باللہ، کہ دل میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یا آہستہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر کبھی اونچا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ جتنا اونچا بولیں گے اتنی کانشیسلی کہیں گے اور اتنا ہی آپ خود بھی کریں گے، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جائے مگر آپ کے نفس کو آپ کو کنٹرول کیسے ہوگا. تو وہ جب اونچا کہیں گے کانشیسلی کہیں گے تو پھر خود بھی ایفرٹ کریں گے کہ اپنے آپ کو سنائیں گے، غلط کام سے بچیں گے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جیسے چینج یور پوزیشن، اپنی جو پوزیشن ہے وہ بدلیں، یا آپ کو جس ماحول میں یا جن لوگوں کے ساتھ شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے اس جگہ کو اوائڈ کریں یا اس سچویشن کو اوائڈ کریں. وضو کرنے کا اسی لیے آتا ہے کہ جب غصہ ہو تو وضو کرو. پھر استغفار، اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز تھی یہ کہ مباح کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ختم کریں.
دیکھیے مباح وہ کام ہوتا ہے جس کا کرنا گناہ نہیں ہوتا مگر ثواب بھی نہیں ملتا ہمیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی باتیں ہم جیسے عام طور پہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہا اچھا یہ کھانا کیسا ہے، وہ فلاں چیز کیسی ہے، یہ اب اس پر اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی جھوٹ تو نہیں، نہیں جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، پین ٹاک جسے کہتے ہیں، کوئی غیبت نہیں، چگلی نہیں، جھوٹ نہیں، کچھ نہیں، گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ثواب کوئی نہیں ہے ان باتوں میں، فائدہ کوئی نہیں. اسے کہنا چاہیے نا بے مقصد باتیں، فضول، بے مقصد، بیکار کی باتیں، بیکار کے کام، اور کچھ نہیں مصروفیت ملی تو پھر وہی کام کرنے لگے جو پہلے کر چکے ہیں، کوئی شیشہ دوبارہ صاف کرنا شروع کر دیا. جسٹ ٹائم پاس کرنا، ٹائم کل کرنا. مثلا آپ کوئی گیم لے کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ اس میں کون سا حرام ہے، کوئی حرام نہیں، کوئی اس میں جوا انوالو نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن یہ جو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جو وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس. تو یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم اس سے کمائیں کچھ نہ. آپ کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اور بڑھے، کوئی انویسٹ کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی کچھ کریں. تو ہم اپنے وقت کو جب اس سے کچھ کما نہیں رہے ہوتے تو گویا دوسری طرف ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. جیسے وہ برف بیچنے والے کی مثال آتی ہے ایک جگہ پر، کہ ہماری زندگی برف کی طرح ہے جو قطرہ قطرہ پگھلتی چلی جاتی. اگر ہم بیچ نہیں پاتے اس برف کو تو وہ کیا ہے، وہ پگھلتے پگھلتے اس کا خسارہ ہو جائے گا. اگر ہم اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا. اس کو مباح کہتے ہیں.
ابھی ریسنٹلی مجھے کوئی شخص بتا رہے تھے کہ اس طرح وہ جب بھی گاڑی میں بیٹھیں یا ٹی وی آن کریں یا سٹیریو چلائیں تو میوزک تھا پہلے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عادت ہو جاتی نا کوئی نوائز سننے کی، ریڈیو چلانا شروع کر دیا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اب وہ تلاوت یا کوئی لیکچر یا ایسا سنتے ہیں. تو ہر سٹیج سے آگے امپروو کرنے کی کوشش کرنا، اور شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ میں جس لیول پہ ہوں ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ میں میوزک تو نہیں سن رہا یا میں وہ غلط کام تو نہیں کر رہا, مگر دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور جتنا جتنا آگے جاتے جائیں اتنی زیادہ لگتا ہے کہ اور دیر از روم فار امپروومنٹ. یا
اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے, مثال کے طور پر جیسے نیوز ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اخبار پڑھتے ہیں سویرے, پھر اس کے بعد ٹی وی پر دیکھیں گے, پھر اس کے بعد کوئی اور تبصرہ سنیں گے, پھر کوئی انٹرنیٹ سے مزید ادھر ادھر کے تین چار سائٹس پہ دیکھیں گے. ایک ہی بات ہے, ایک ہی کہانی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں ہمارے ہاں گیمز ہیں, کھیلیں, ایک کھیل ختم نہیں ہوتا, ایک کا سیزن جاتا ہے, ایک اور نیا شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, ایک نیا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی نئی بھی کھیل رہا تو کم از کم اس میں دلچسپی لینے والے اور تماشائی کثیر تعداد میں. اب آپ بیٹھے ہیں کھیل دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیا کما رہے ہیں, کوئی وہ کھیل رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, کتنی دیر دیکھیں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عید کے موقع پر حضرت عائشہ کو دکھایا تھا, وانس ان اے وائل اگر کہیں دکھایا تھا, جواز تو ہے دیکھنے کا چلو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پوری زندگی کا احاطہ کر لیں, ایک کے بعد ایک کام کرتے ہی چلے جائیں اور اس سے باہر ہی نہ نکل پائیں. اور پھر یہ جو ابھی بات ہوئی کہ غیر اہم چیزوں کو شیطان کیا چاہتا ہے, جو لیس امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم زیادہ کریں تاکہ پھر جو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے وقت نہ بچے. مثلا بعض اوقات ہم فضول سے کام کرتے 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 اتنی نماز ڈیلے کر دیتے, پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جلدی سے وضو کیا, جلدی سے نماز پڑھی, وہ فرض ادا کر دیا, نہ اس میں خشوع نہ خضوع نہ کچھ, کیونکہ پھر وہ جو اصل فرض تھا اس کی ادائیگی کے لیے ٹائم کم رہ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریڈیو نہیں سننا چاہیے بالکل, یا یہ ہے کہ نیوز نہیں دیکھنی چاہیے, یا یہ کہ اخبار نہیں پڑھنی چاہیے, ان میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کر لیں. کچھ ضروری ہے کہ ہر ہی چیز کی جائے, نہیں اگر ایک نیوز آپ نے ایک ٹیلی ویژن سے مثلا دیکھ رہے ہیں کوئی اس سے دیکھ کر قصہ ختم, تو ضروری ہے کہ پھر اخبار بھی پڑھیں, اخبار پڑھ لی ہے تو ضروری ہے کہ ریڈیو بھی سنیں, یا آپ تھوڑا تھوڑا ہر ایک کا چنک شامل کر لیں, کسی سے ایک چیز لے لیں کسی سے دوسری, کیونکہ دنیا کے حالات سے واقف رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. لیکن اگر وہ صرف ایک اڈکشن بن گئی ہے نا, کیونکہ پھر ہر چیز جب وہ اس میں انسان آگے جانے لگتا ہے اور تھوڑی مہارت ہونے لگتی ہے, پھر کسی محفل میں اوپینین دینے کے قابل ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر, اور پھر اس کا اوپینین سنا جانے لگتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھتا ہے, پھر وہ اور زیادہ اس میں ریسرچ کرتا ہے, اور زیادہ اس میں ماسٹر بنتا ہے. اگر اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو صرف لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے ان پہ تبصرہ کر کے ان کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی تعمیری قدم اٹھانا, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا مقصد ہے پھر ان ساری خبروں کو سننے کا اور دیکھنے کا؟ محض انجوائمنٹ یا محض دل کی تسلی؟ کیا ہم کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر پتا ہے اور پھر کچھ کر نہیں رہے تو الٹی پکڑ بھی اور زیادہ. اصل میں یہ ہے کہ یہ معاملہ انڈیویجولز کا ہے, ہر شخص کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ ہر ایک کی ذمہ داریاں, صلاحیتیں, اوقات وہ مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے شعبے میں ہو کہ جہاں اس کا نیوز جاننا, کیونکہ وہ ایسی پالیسیز بنا رہا ہے یا وہ لوگوں کو کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہے, تو اس کے لیے نیوز سننا اس کا ایک پروفیشن ہے, یہ دنیا بھر کی خبریں جاننا, کیونکہ وہ اس کے بعد ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کوشاں, یا اس میں کوئی ایک پازیٹو رول ادا کر رہا ہے. لیکن ایک عام تماشائی کیا کر رہا ہے ان سب کے پیچھے وقت لگا کے؟ اور پھر آپ دیکھیں اتنا ریپیٹیڈلی وہی باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی رہتی تاکہ لوگ کسی اور بات کی سوچنے کے قابل ہی نہ ہو. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان کا کام کیا ہے, کہ انسان کو پہلے وہ ایک چیز میں ڈالتا ہے, جب دیکھتا ہے یہاں نہیں وار چلا تو دوسری میں, جیسے سب سے پہلے شرک میں پھندے سے نکل گیا انسان تو کہتا ہے چلو بدعت ہی صحیح, اس سے نکلا تو دوسرا کچھ اور, تیسرا, چوتھا, پانچواں, جب دیکھتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے ہاتھ نہیں آ رہا تو پھر کیا کرتا ہے, پھر دوسرے لوگوں کو جا کے اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے راہ میں روڑے اٹکائیں, وہ اس کو کہیں سے پھسلائیں. یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا کہیں سے بس چل سکتا تھا؟ ہرگز نہیں, نو وے. لیکن اس نے کیا کیا, جا کے تو دوسری طرف کے لوگوں کو تیار کیا کہ اچھا ایک ایسی آفر لگاؤ کہ جو آپ کی بہت بڑی وش ہے اس کے مطابق. آپ کی وش کیا تھی؟ سب مسلمان ہو جائیں. دیکھیں نا کہ ایک شخص کتنا سنسیئر ہو سکتا ہے اپنے مشن اور کاز میں, وہ ادھر سے آتا ہے, اس کے لیے تو یہ سب کچھ کر جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک پیشن یا ایک محبت کسی چیز کی یا کسی کام کے کرنے کا ایک شوق ہو سکتا ہے نا, یہ جنون کی حد تک کسی کام کے کرنے کا ایک شوق ہو سکتا ہے. اب کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ تو اس نے ہر قیمت پہ کرنا, چلو اب اس رستے سے داخل ہو. تو یہاں ان لوگوں نے آ کے کہا ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہوں, بس آپ ان پہ ایک ہاتھ رکھ دیں. جیسے منافقین نے کہا تھا کہ آپ مسجد زرار کا بس افتتاح کر دیں, صرف اوپننگ کر دیں, باقی ہم خود کریں گے, آپ کو نہیں تکلیف دیتے بعد میں. لیکن اس کا مقصد کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے. نیکی کے روپ میں شر چھپا ہوا تھا نا, مسجد بنا کے وہاں پر ایک فساد مقصود تھا, تو آپ کو اس سے روک دیا گیا. یہ ایک ٹریپ ہے نا, یہ ایک پھندہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد بنا کے آپ کو کہے کہ آپ آئیے اس کا افتتاح کیجئے, تاکہ پھر لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں بھی تو گیا تھا نا وہاں, اب وہ فلاں کے پیچھے باقی جتنے چل پڑے وہ سب وہاں سے بگاڑ شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ کسی غلط جگہ پر جاتے ہوئے تو ہر ایک کہے گا نہیں غلط ہے, لیکن ایک اچھی جگہ جا کر غلط باتیں سیکھ کر آنا یہ کس قدر بڑا فتنہ ہے, شیطان کا کتنا بڑا ہتھیار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, آپ نیکی کمانے گئے گناہ کما کے گھر لوٹے, یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, لیکن امتحان کتنا سخت ہے. مجھے تو بار بار یہی ہو رہا ہے کہ بہت ہوشیار ہو کے جینے کی ضرورت ہے, کیونکہ پیچھے اب یہ جو آیت تھی کہ اگر کوئی اس دنیا میں اندھا بن کے رہا آنکھیں بند کر کے جیے تو وہاں بھی ویسے ہی ہوگے, کیونکہ بعض اوقات انسان کیا چاہتا ہے وہ آنکھیں بند ہی کر لے ہر چیز سے, نہ پتا ہوگا نہ پکڑ ہوگی. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں نا, پتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں, نہ پتا ہوگا نہ پوچھ ہوگی. یہ کیا کہا جا رہا ہے, من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, یہاں اندھا بند کے رہنا چاہتے ہو تو وہاں بھی پھر یہی ہوگا. اب دیکھیے کہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک دعا مانگتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یا اللہ مجھے تو میرے نفس کے حوالے لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی میں غافل نہ ہوں. یہ کون دعا مانگ رہا ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں مانگ رہا, اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, دیکھیے کہ جب شیطان کو ہمیں کسی نیکی کے کام سے دور کرنا ہوتا ہے نا, ایسے ایسے خوبصورت جال ڈالتا ہے, کبھی سیلف پٹی کا شکار کرتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ اٹس ٹو مچ فار یو, کبھی کہتا ہے کہ یہ اور تو کوئی یہ نہیں کر رہا, تم کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالے ہوئے ہو, اتنے لوگ نہیں پڑھتے تہجد, تم نہ پڑھو تو کیا ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بھول کا شکار نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کے لیے انسان غافل ہوتا ہے نا تو منزل سے بہت دور چلا جاتا ہے. بعض اوقات آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو, ایک سائن آپ کا, وہ دھند تھی برف تھی بارش تھی, پتہ ہی نہیں چلا, واپس ہو گیا, اب آپ جائیں دور تک پھر واپس لوٹے, کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. یہ بھی شیطان نے ایک بہت اچھا خوبصورت جال پھیلایا ہوا ہے کہ شیطان کو بےچارہ کہو, شیطان پر رحم کرو. آپ دیکھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ بھلے انسان اچھے کام کرتا رہے, ایک ایسی غلطی کراؤ, ایک ہاتھ پھرواؤ اور پھر اس کا سب کیا کرایا غارت کراؤ, کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن. اور اچھا وہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ اس طرح نہیں ہمارے سے بے وقوفی کرتا کہ وہ ہمیں اچانک آ کے کہ یہ سب چھوڑ دو, نہیں, وہ تھوڑا تھوڑا چھڑواتا ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, چھوڑو. اچھا تو پھر اب سنتیں بھی کیا ہے, بہت سے سعودی عرب میں لوگ سنتیں نہیں پڑھتے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹرم ہوتے ہوتے نماز فرضوں پہ آتی ہے اور فرض بھی پھر اس میں بھی سستی ہو جاتی. کہتے ہیں جو مستحبات چھوڑتا ہے وہ نوافل کی قیمت پر, اور پھر جو نوافل چھوڑتا ہے وہ سنتوں کی قیمت پر, جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ فرضوں کی قیمت پر. عام زندگی میں بھی کراتے 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 تھوڑا حصہ کسی بھی نیک کام کرانے دیتا ہے کہ پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی. یہ دعا صبح شام کی دعا میں لازمن شامل کر لیں, ولا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین, اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دھوکہ نہ کھاؤں, ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوں کہ کوئی ایسا ڈیسیژن لے بیٹھوں کہ جس سے میں بہت پیچھے چلی جاؤں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت کو پڑھ کے مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں, اتنے سخت لفظ, اتنے سخت لفظ, ذل اذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا, تمہیں بھی ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں ملے گا. اور پھر سورۃ الحاقہ کی آیتیں تو اس سے بھی سخت ہیں, کیا لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْبِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ, کوئی تم میں سے آگے بڑھ کے بچا نہیں سکتا. ان سب باتوں کا ایک ہی حل, کہ مسلسل کانشیس اور چکنے رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق کر لیں. صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی, جہاں ذرا سا بھی دل پہ کوئی ایسا خیال آنے لگے, کوئی وسوسہ, کوئی چیز, فوراً اللہ کو پکارا کر, یا رب تو میری مدد کر, میں بے بس ہوں, میں کمزور ہوں,